use the Spanish room. With the Imam Abdul Rabbani, Hazrat Shaykh Abdul Qadir Jilani bin Abdullah ke
اصلاحی مواعظ کا مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، ماحول کے اندر جو گنجی فضائیں چل رہی ہیں، جن کے زیر اثر غلط کام ہوتے رہتے ہیں، ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. اللہ کی یاد سے، غفلت سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، اس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، ہمارے دل خالص ایک اللہ کی غلامی میں آ جائیں. یعنی اللہ کی ہر عطاعت کو شوق اور رغبت سے کرنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے، اور دل کی اصلاح یہ ہے کہ جی چاہے شریعت مطہرہ پر چلنے پر، کیونکہ شریعت مطہرہ ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، یعنی اللہ کی رضا کے قریب کر دے، اللہ کی خوشنودی کے قریب کر دے، تو انشاءاللہ. اور یہی حضرت کا اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ مجالس ہوئی ہیں، یہی مقصود تھا. یہ ارشادات بھی ان کے لیے جو آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. تھوڑے سے اونچے درجے کے ارشادات ہیں، غور کریں گے تو سمجھ میں بھی آئیں گے، ورنہ تاثیر تو دل میں اترے گی. تو اصل واعظ تو عربی میں ہے، جس کا ترجمہ اردو میں مولانا عاشق علی میر سے آپ فرمایا، جس سے پڑھا جاتا ہے. گزشتہ اتوار جہاں چھوڑا تھا، چند سطرے پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں، صاحبزادہ اپنے معاملے فکر کر اور اپنے نفس میں وہ بات ثابت کر جو تجھ میں موجود نہیں ہے. نہ تو طلب میں سچا ہے، نہ اہل اللہ کا دوست ہے، نہ اللہ کا محب ہے، نہ قضاء و قدر کی موافقت کرنے والا، نہ تصرفات الہی پر راضی ہے، اور نہ صاحب معرفت. اس پر بات تفصیل سے پچھلی اتوار ہو چکی. یہ خطاب جو ہے آپ کا اپنے مرید سے ہے. یعنی مرید کون ہے؟ جس نے ارادہ کیا اپنے دل کی اصلاح کا، جو چاہتا ہے کہ دل کی صلاحیت درست ہو، جو چاہتا ہے کہ دل اللہ کی اطاعت پر شوق رب سے ابھارے، ہر اطاعت پر، ہر نافرمانی سے روکے. اس کے لیے اللہ والے پھر طریقے بتاتے ہیں. وہ کچھ ایسے اوراد بتاتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں، اشغال بتاتے ہیں، جس سے دل کے اندر قوت آئے، ہمت آئے. کیونکہ جانتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن عمل میں مشکل ہے. تو عمل کی صلاحیت حاصل کرنا یہ ہے تصوف. صفائی یہ ہے کہ ہمارے اندر میں جو رکاوٹ ہیں ان کا ازالہ، اور شریعت کی شاہراہ پر چلنے کی استعداد حاصل کرنا. تو اس لیے یہ ان کا تصفیہ فرما رہے ہیں، یہ ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس ایک مجمع ہوتا تھا، ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے. تو یہ ارشاد کن کے لیے ہے؟ یہ اپنے مرید کو فرما رہے ہیں، اپنے معاملے فکر کر، اپنے نفس میں وہ بات ثابت کر جو تجھے موجود نہیں. آگے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ نہ تو طلب میں سچا، نہ اہل اللہ کا دوست ہے، نہ اللہ کا محب ہے، نہ قضاء و قدر کی موافقت کرنے والا. اللہ ہمیں بھی تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دے. آمین. تقدیر کا فیصلہ اٹل ہے، اس پر راضی رہنے والا دل بن جائے کہ نہ تیرے اندر یہ استعداد ہے، اور نہ تو صاحب معرفت ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے اللہ. معرفت کیا ہے؟ اصطلاح ہے. آج کل تو اللہ رحم فرمائے، اصطلاحات پر بھی پردہ پڑ گیا. جہل صوفی اول فول بک رہے ہیں، کہتے جی معرفت یہ گلا نہیں. معرفت کیا؟ اللہ کو پہچاننا، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کے صفات کمال کو. اور جب دل کے اندر صفائی ہوتی ہے، شفافت آتی ہے، لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، تو دل میں صلاحیت آتی ہے، پہچانتا ہے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو. جب اس کی صفات کمال کو دل پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، تو اس دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے اس کی اطاعت کا، کہ اللہ کی محبت دل میں جاگزی ہو جاتی ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ تو ہمیں معافی بھی نہیں اور تو اللہ کی معاف کا دعویٰ کرتا ہے. عجیب بات یہ ہے، آج بھی کرتے ہیں. حالات بتا رہے ہیں تیرے اندر کوئی دین کی رمق بھی نظر نہیں آ رہی ہے، جن جوڑنے ہیں دعویٰ کر رہا کس کا؟ آدمی صوفی صاحب ہم بھی کہتے رہتے ہیں داڑھی والے کو صوفی صاحب، اور صوفی صاحب اس میں صوفی بن گئے. صوفی ایسے تھوڑے بنے گا، صوفی تو صاحب معرفت ہوگا ہے جو شریعت پر چلے گا، شریعت سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں ہے کہ تو دعویٰ تو کرتا ہے معرفت کا، اچھا مجھے بتا، پھر کے سوال کر رہی ہیں، مجھے بتا اس کی معرفت کی علامت کیا ہے؟ اگر تیرا دعویٰ ہے تو بتا مجھے. تو اپنے قلب میں کون سی حکمت انوار دیکھتا ہے؟ اگر معرفت حاصل ہو گئی تو تیرے قلب میں انوارات کا نزول ہوگا اور حکمتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کے اور جانشین ابدال کی کیا علامت ہے؟ ابھی سوال کر رہے ہیں. تیرا گمان یہ ہے کہ جو کوئی بھی کسی کا دعویٰ کرنے لگے تسلیم کر لیا جائے گا، دعویٰ کر لیا مان لیا جائے گا، نہ شہادت طلب کی جائے گی، نہ اس کے دینار کو کسوٹی پر پرکھا جائے گا. آج کل تو سکے رہے نہیں ہیں، پہلے سکے اصلی ہوتے تھے، تو اس میں کھوٹ کو معلوم کرنے کے لیے کسوٹی ہوتی تھی کہ اصلی نقال بناتے تھے. سونے کا دینار چاندی اشرفی کی تو اس کی پہچان بھی آج کل بھی ہے نا، امیٹیشن جو ہے اوپر پلیٹنگ کر دیتے ہیں، لگتا کیا ہے کہ اصلی ہے، لیکن جو ماہر ہے وہ پہچان لیتا ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ تیرے دینار کو کیا پرکھا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کے عارفوں کی، عارف کی علامتوں میں کھلی علامت یہ ہے مصیبت کو صبر کرتا ہے. کھلی علامت خوشگواری میں تو آدمی بہت چلتا رہتا ہے، ناموافق حالات میں کون جلتا ہے؟ جب مصائب آتے ہیں، ابتلاء آتی ہے، آزمائش آتی ہے، بیماری آتی ہے، صدمہ آتا ہے، کہتا ہے اس کو پتا چلتا ہے آدمی کے اندر کی بات کیا ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عارف کی علامتوں میں کھلی علامت کیا ہے مصیبتوں پر صبر کرنا. وہ جانتا ہے سوائے اللہ کے اور کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، اس کا دھیان نہیں جاتا کہ مصیبت فلاں کی وجہ سے آ رہی ہے، نہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، میرے لیے امتحان ہے، میرے لیے آزمائش ہے، یا میری غلطی کے لیے، اس کے ازالے کے لیے مجھے کچھ جوڑا جا رہا ہے. اس کا دل جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور تمام حالتوں میں اپنے نفس، اپنے اہل ویال اور ساری مخلوق کے متعلق حق تعالیٰ کے جملہ احکام قضاء و قدر پر راضی رہتا ہے. یہ ہے دل کے بنے کی علامت، یہ ہے عارف کی علامت، یہ ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے اس کا دل کے اندر کا وہ حادثہ بیدار ہو گیا ہے، وہ محسوس کر رہا ہے کہ متصرف حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، قائد حقیقی اللہ کی ذات ہے. ہم تو الفاظ کہہ رہے ہیں، اندر ہمارے سارے سارے. ذرا بیماری لمبی ہو جائے لگتا ہے کوئی اوپر اثر ہے، کاروبار نہیں چل رہا لگتا کسی نے بندش کی ہے، کوئی کر سکتا بندش نہیں. یہ توحید کے اندر امتحان ہے، لیکن عارف سمجھتا ہے کہ نہیں، کبھی کسی کی مجال نہیں ہے. تو اپنے تعلق سے اور ساری مخلوق کے تعلق سے، اہل و عیال کے تعلق، جو فیصلے اضلاع کی ہو رہے ہیں سمجھتا ہے اور راضی رہتا ہے. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آگے پھر صاحبزادہ کر کے خطاب ہے، صاحبزادہ حق تعالیٰ کی محبت اور غیر کی محبت ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی. صاحبزادہ حق تعالیٰ کی محبت اور غیر کی محبت ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتی. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری مادی دنیا کی غلط قسم کی خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں اور اللہ کی محبت بھی رہے. دونوں کبھی رواج کھینچ لیتا ہے, کبھی برادری کھینچ لیتی ہے, نفس تو ہمارے سے کھیلتے ہی رہتا ہے. اللہ ہمیں اس کی دشمنی کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں فرما رہے ہیں صاحبزادہ حق تعالیٰ کی محبت اور غیر کی محبت ایک ہوگی. اگر حق تعالیٰ کی محبت ہوگی تو غیر کی نہیں ہوگی, اور غیر کی ہے تو حق تعالیٰ کی نہیں ہے. علامت کیا ہوگی؟ اگر اللہ کی اطاعت محبوب ہے, مرغوب ہے, جی چاہ رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں چل رہی, تو یہ اللہ پاک کی محبت کی علامت ہے. اور اگر یہ ہے جی کیا کرے, مجبوری ہے, بچوں نے مجبور کر دیا جی, اس لیے غلط طریقہ اختیار کرنا پڑ گیا جی, برادری بھی تو ہے نا, اس کو بھی تو رکھنا ہے نا, یہ ساتھ کے ساتھ چل رہی. لیکن یہاں فرما رہے ہیں یہ ہیں پیر, بلکہ پیرانے پیر, پیروں کے بھی پیر. اکثر میں عرض کرتا ہوں آج پیر کے لفظ سے ہمارے دلوں میں کوئی اچھا تاثر پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم نے پیروں کے سکینڈل بہت سنے ہیں, دیکھے ہیں آج کے زمانے میں. شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے گلاب جامن بڑی بڑے 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 پسند ہیں, لیکن اس کو مکھیاں بیٹھی ہوں تو مکھیاں بیٹھی ہوں تو تصوف کا حال یہ ہے آج کہ مکھیاں بہت بیٹھ گئی, گراہیت ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر. حضرت علی میاں مولانا ابو الحسن نبی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اصل سے زیادہ نقل رواج پا جائے تو اصل کا انکار کر دینا تو ناانصافی ہے نا. غلط تصور رواج پا گیا تو تصور کی نفی کر دیں, نہیں اصل کو تلاش کرو. ہمارے پاکستان کی اصطلاح میں دو نمبر مال بہت عام ہو گیا تو ایک نمبر تلاش کرتے ہیں, تو یہاں بھی کرو. یہ ہے اصل پیر. یعنی پیر فارسی کا لفظ ہے, اکثر عرض کرتا ہوں, جو بوڑھے کو کہتے ہیں. بوڑھے کی زندگی زیادہ ہے, اس کے تجربات زیادہ ہیں, اس کے مشاہدات زیادہ ہیں. یعنی یہ پیر وہ بوڑھا ہے جس نے ایک زندگی کا لمبا حصہ نفس سے مقابلہ کر کے اس کو مغلوب کرنے کا فن سیکھا ہے, شیطان سے مقابلہ کر کے اس سے بچنے کا فن سیکھا ہے, ماحول کی فضاؤں کے ساتھ اس کی ٹکر لگی اور اس نے فن سیکھا ہے. اس کی صحبت میں اس سے تربیت حاصل کرو. جیسے دنیا کے اندر جس فن کو سیکھنا ہے اس کے مہر کے پاس جا کے سیکھتے ہیں, تو اصل تو یہ ہے. تو یہ ہے پیر, یہ جو اپنے تجربات بتا رہے ہیں, ایک زندگی کا حصہ گزارا, تربیت حاصل کی ہے, اس لیے یہ ہے تصفیہ ہو رہا ہے کہ صاحبزادہ حق تعالیٰ کی محبت اور غیر کی محبت قلب میں ایک میں جمع نہیں ہو سکتی. حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے بھی اس کے اندرون میں دو قلب نہیں بنائے. قرآن کی آیت کرنا دلیل قرآن سے دے رہے کہ ہم سمجھے کہ دونوں محبتیں ساتھ ساتھ چلیں, نہیں, دو دل بنائے ہی نہیں ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے بھی اس کے اندرون میں دو قلب نہیں بنائے. دنیا آخر جمع نہیں ہو سکتی. خالق و مخلوق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ تجربے کی بات بتا رہے ہیں, اپنا مشاہدہ بتا رہے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. دنیا اور آخر جمع. اب دنیا کو ذرا سمجھ لیں, ہمارے دلوں کے اندر تو آج وہاں کی دنیا کو چھوڑ دیں, نکل جائیں. دنیا سے مراد کیا ہے؟ اللہ پاک ہمارے اقاب اور اسلاف کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, ہر چیز کی تشریف فرما گئے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال سے بتایا، ایک شعر ہے ان کا فارسی کا، چیز دنیا، خود ہی سوال قائم کیا دنیا کیا ہے، چیز دنیا، از خدا غافل بدن، خدا سے غافل ہو جانا، دنیا کیا ہے، خدا سے غافل ہو جانا، نہ قماش و نہ فراؤ فرزند زن، ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی بچوں کا لباس کا سونے زیور کا نام دنیا، یہی کہہ رہے ہیں نا، یہ نہیں دنیا، یعنی اللہ سے غافل ہو کر اللہ کی نافرمانی کر کے شریعت مطہرہ کی حدود کو توڑ کر جو ہم یہ مال جمع کریں، لباس بنائیں، سواریاں لیں، مکان بنائیں، یہ دنیا ہے، اور اگر شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے جو جائز خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں ان کو جائز طریقے سے پورا کریں گے تو یہ دنیا نہیں، یہ آخرت ہے، اتنی سی بات ہے، یہ نہیں کہ دیدی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، نکل جاؤ جنگلوں میں پڑ جاؤ، گھر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ایسے بندے چند ایک ہوں گے، پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، کسی کیفیت کے غلبے سے نکل گئے، غار میں جا پڑے، نہ یہ مقصود ہے نہ یہ محمود ہے، وہ یہ چند ایک لوگ ہیں جن کا ان کو حوالہ دیں گے، سبب یہ ہے تو چھڑا دیں گے، بیوی بچوں کو چھڑا دیں گے، جیسے ہم تبلیغ والے ہماری جماعت آئی، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اس پر جو ہے یہ رائے زنی شروع ہو جاتی ہے، یہ جو گھر باروں کو حق نہیں ہے ان کو چھوڑ کر نکل آئے، حقیقت سے نوافی کی وجہ سے ہے، تو دنیا یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دو، رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، اور رہبانی پہ سجن خود بنائی، ہاں خود فرما رہے اللہ پاک کہ اس کی ابتدا کنہوں نے کی ہے، انہوں نے خود کی ہے، کہ نہ کھائیں نہ پیئیں بیٹھے رہیں بس، ہے نہ شادی کریں نہ کچھ کریں گے، رہبانیت اسلام نے نہیں سکھائی، اللہ کی شریعت نے سکھائی، جو اللہ نے خواہشات رکھی جائز جائز طریقے سے پورا کرو، تو مقابلہ تو ہمارا کس کے ساتھ ہے، اپنے نفس کے ساتھ ہے، نفس چاہتا ہے ناجائز کی طرف جاؤں، یہاں اس کو روکنے کی قوت حاصل کرنی ہے، اس لیے یہاں فرما رہے ہیں، اب اس کو سمجھ لیں کہ دنیا سے جمع نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ فکر لگ جائے کہ ہم نے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، بھی بچوں کچھ نہیں نہیں نہیں، ہمارے نمونہ کون ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی سامنے ہمارے دیکھ، تو دنیا آخر جمع نہیں ہو سکتا، خالق و مخلوق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یہاں کیا مراد ہے، جب خالق کے مقابلے میں ٹکر لگتی ہے پھر پتہ چلتا ہے، ایک طرف حکم شریعت کا، ایک طرف برادری کا رواج، اب ٹکر آ، اب سمایا کرتے تھے شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ، اللہ والے ہر زمانے میں محنت فرماتے رہے، تسکیہ فرماتے رہے، تزکیہ فرماتے رہے، وہ فرماتے ہیں جب ٹکر لگتی ہے، ایک ملفوظ ہے ان کا، ان کی کتاب صحبت واہل دل، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے ان کی مجالس کی جو ہے وہ جو جمع کیا جو ارشادات ہیں، اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں جب ٹکر لگتی پھر پتا چلتا ہے کہ دین جاپانی ہے جرمنی، یہ الفاظ میں پہلے الفاظ کا، اب اصطلاحات ہر زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ دین جرمن سے ٹرانسفر ہو کر آئے، مراد کیا ہے، ایک زمانہ ہمارے یہاں بھی جرمن کی گاڑیاں بھی آتی تھی مضبوط ہوتی تھی اور جاپان کی کمزور ہوتی تھی، یہ ٹکر لگتی ہے جیسے ہماری جب پاکستان میں سوزوکی کی بنی سی زیادہ ذرا سا ہاتھ لگاؤ تو دور سے مکہ مارا تو ہے، تو یہاں کیا مثال دے رہے ہیں، جب ٹکر لگتی ہے آدمی دعویٰ کرتا رہتا ہے، اس نے گڑیا بھی بنایا ہوا سارا کا سارا جو ہے، لگ بھی رہا بالکل جو ہے کہ یہ شریعت پر چلنے والا ہے، لیکن جب ٹکر لگتی ہے پھر پتا چلتا ہے، جب مخالف ماحول آتا ہے، جب امتحان آتا ہے، اولاد اپنا فرمانی کے اندر بڑھ کے مجبور کر رہی ہے، شادی کا موقع آ گیا، رواج رسم غلط خالص، آج ہم سب اللہ ماشاء اللہ جس پر اللہ کا فضل ہو گیا، ورنہ آج شادی ہماری جو ہے حضرت فرماتے ہیں مجموعہ کام لائی کے ٹوٹنے کا، جو ہندو کی اس میں جینتی ہیں، پیلا جوڑا، یہ ساری کیا چیزیں ہیں، یہ تیل میں بھی یہ ساری چیزیں کیا ہیں، لیکن آج دیکھ لو فضاؤں میں ہمارے دماغ میں بہت تسلط ہوا ہوا ہے. یہاں کوئی چلنا چاہتا ہے، یہاں ٹکر لگی، اب مجبور ہو گئے، یہ کیا کریں جی، بچوں نے مجبور کر دیا، نہیں ہو رہا. تو یہ ہے خالق و مخلوق کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف حکم خالق کا، ایک طرف ہمارا لوگوں کے مطالبات ہیں، پھر کہتے جی حقوق بھی تو ادا کرنے ہیں نا. ڈیمانڈ حقوق نہیں ہے، اولاد جو مانگ رہی وہ حق نہیں ہے، بیوی جو مانگ رہی وہ حق نہیں ہے، والدین جو مانگ رہے وہ حق نہیں ہے. حق شریعت نے متعین کیے ہیں، جو حق شریعت نے متعین کیا ہے وہ حقوق ہیں. بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اپنے نفس کا حق ہے، متعین کیے ہیں ہمیں. تو شریعت اللہ نے ایسی دی ہے، اللہ کرے ہمیں ایک بات دلوں میں اتر جائے، صاف شفاف بے غبار. ہماری زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے تعلق شریعت پوچھے ہمیں نہ ملے. تفصیلات ہیں، جزیات ہیں، احکام موجود ہیں، ہم پوچھتے نہیں ہیں. تو یہ سی چیزیں جوڑ رہے ہیں کہ دنیا آخر جمع نہیں ہو سکتی ہے، خالق مخلوق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ناپائیدار اشیاء کو چھوڑ، آگے وصیت کر رہے ہیں کس کو؟ اپنے مرید کو جو آیا ہوا ہے. کس لیے؟ یہ صلاحیت لینے کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے ہے کہ ناپائیدار اشیاء کو چھوڑ تاکہ وہ شہر حاصل ہو جس سے فنا نہیں. روم رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں ان کی مثنوی کے اندر، عشق با مردہ نبا شد پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار. عشق با مردہ نبا شد پائیدار، یہ دنیا میں جس سے بھی عشق لگائے گا، عشق کرے گا، یا جس کی محبت بھی دل میں بٹھائے گا، نبا شد پائیدار، پائیداری نہیں ہے. غور کر لو، عشق با حی با قیوم دار. اس لیے عشق کس کے ساتھ لگاؤ؟ یہ فانی لذتیں ہاں یہ ختم ہو جاتی ہیں. اللہ ہمیں غور کرنے والا بنائے، کبھی تنہائی بیٹھ کر غور کیا کرے. جتنے دنیاوی مزے ہیں یہ بالکل ناپائیدار ہیں. ایک کھانا بڑا مرغوب، آج کل تو کھانوں کا زمانہ ہے، نئی نئی ڈشیں ایجاد ہو رہی ہیں. وہ خواتین کا جو آتا ہے نا اسلام میں، اس میں بھی ڈشیں ہوتی ہیں. کیوں جی؟ نئے نئے طریقے، نئے نئے طریقے جو ہیں، کیونکہ غلبہ ہمارے یہاں وہی ہے نا، شہوات کا غلبہ، اسی کے لیے. چلو حلال اور طیب طریقے سے آپ نے حاصل کر ہی لیا، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، منع نہیں ہے. کوئی ڈش بہت اچھی لگی، اس کو مینج کر لیا، بنایا، اس کا مزہ کتنی دیر لیں گے جی؟ کیوں جی؟ کچھ چار چھ گھنٹے کھاتے رہیں گے، کھائیں گے؟ چلو میں نے. اچھا عجیب بات پھر جی ہے کہ وہی جو مزہ لیا جس کھانے کا، دوسرے کے سامنے آ جائے، جی کرتا کھانے کا، اتنی مزہ آئے گا اتنا؟ اور تیسرے کا سامنے آ جائے تو بیوی کے وہ مارے گا شکایت، اور بھی نہیں. وہی جو مرغوب تھا، بتاؤ ہے پائیداری یہاں کی لذت؟ ہر چیز کو غور کر لو. کسی کو اچھا کپڑا پہنا دے کر شوق پیدا ہوگا، واقعی بھی بڑا بڑا فینسی ہے یہ، لائے بنایا پہنا، وہ بڑا پہن کر پھولتا ہے، یہ دیکھتا ہے، نفس بہت خوش ہوتا ہے، ایک نئی چیز ہے. چند دن کے بعد ہی دھیان جاتا ہے اس کی طرف، اب کوئی اور آ گیا. ایک گاڑی دیکھی کسی کے پاس نہیں آئی ہے، ایسی جو ہے نا اس پر دل آ گیا جی، اس کے لیے جب شروع کر دی کوشش کہ میں نے بھی لینی ہے، اب لے آئی، ایک مزہ ہے. بیٹھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو دیکھ رہے ہیں، کرتے 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 پھر ختم دل کے اندر، پھر دھیان بھی نہیں جاتا. یہ ہے نا پیدا. گھر بنایا، آرکیٹیکٹ سے ڈیزائن کرایا کہ ایسا ڈیزائن بناؤ جی ہے، اس میں ساری راحت کی چیزیں پورا بنا بنا کے جو ہے نا چھت کے اوپر بھی جو ہے وہ ہیں، آج کل تو فال سیلنگ بناتے ہیں نا خوب، آج جب رہنا شروع کیا بڑا مزہ آتا ہے ایک ایک چیز کو دیکھنے میں، اس کے بعد دھیان بھی نہیں جاتا ہمارے، یہ جب ڈرائنگ بنایا نا یہ جب ہمارے بیم جو لگے ہوئے ہیں اس نے، تو شروع شروع بڑا مزہ آتا تھا دیکھنے کا، دیکھو کیسا اس نے پتھر کے اوپر جو ہے سیمنٹ کے اوپر ڈیزائن بنا ڈالا، اب کبھی خیال نہیں جاتا گھر کے اندر جو کمکم لگایا چھت پر ڈیزائن لگاؤ ہے کیا ہر کو دیکھتا رہتا ہے کرتا ہے جائے پھر بعد میں ہاتھ سو، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے پیکجز میں فرسٹ جاب تھا تو وہاں پہ جو پاور ہاؤس ہمارا ساتھ کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کا جو انچارج تھا وزیر قریشی گلبرگ میں، کہنے لگے گلبرگ میں نے گھر بنایا میرا سب سے بہترین گھر تھا جب میں نے بنایا، اب میں محلے کا غریب ترین آدمی ہوں کیونکہ اتنی اچھی اچھی بن گئے ہیں، اب میری اتنی گنجائش نہیں ہے، بچے کہتے ہیں ابو ہمیں شرم آ رہی دیکھو کیسے اچھے بن گئے، جب بنایا ہوگا تو کیسا سکت ہوگا، میری گاڑی بہترین گاڑی تھی اب میری گاڑی اتنی دوسری گاڑی آ گئی، یہ غور کرنے کی چیز ہے، جس چیز کو بھی دیکھ لو، یہاں یہ فرما رہے ہیں ناپائیدار اشیاء کو چھوڑ، اچھا عجیب بات یہ ہے اور پائیدار کو اختیار کر، یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کے اندر اگر دل کا وہ حاصہ بیدار ہو جائے، وہ لذت ایسی ہے، وہ سرور ایسا ہے، وہ مزہ ایسا ہے، وہ بڑھتا جائے گا کم نہیں ہوگا، وقتی طور پر کوئی عارض آئے گا ختم ہو جائے گا، دنیاوی کتاب میں آپ پڑھیں پروفیشن کی اور جو ہے نا دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اللہ والوں کتابوں کو پڑھتے جاؤ، جیسے یہی ہے یہ حضرت کی کتاب، حضرت نے مجھے فرمائی تھی کسی زمانے میں ہے، اس کے پتر کتنا پڑھ چکے ہیں، ہر دفعہ نئے مزہ آتا ہے، یہ ہے پائیدار مزہ، ہر دفعہ اس کے اندر نئی بات کھلتی ہے، دوبارہ پکڑنے کو جی نہیں کرتا، قرآن کو حفظ کر لو، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، مزہ بڑھتا جاتا ہے، ہر چیز پر غور کرو، تو یہاں جی سمجھا رہے ہیں کہ خالق مخلوق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، نہ پائیدار اشیاء کو چھوڑ، یہ غلط محبتیں جو ہیں، غلط تعلقات جو ہیں، ناجائز خواہشات جو ہیں، ان میں جو مزہ مزہ ہے نا، ان کے اندر بھی مزہ ہے، گناہوں میں مزہ ہے، لیکن مزہ کیا ہے فرما رہے ہیں کہ نہ پائیدار ہے، اس کو چھوڑ اور وہ شے حاصل کر جس میں فنا نہیں، وہ اللہ کی محبت ہے، اپنے نفس اور اپنے مال کو خرچ کر تاکہ تجھ کو جنت حاصل ہو، اپنے نفس اور اپنے مال کو خرچ کر، یہاں نفس سے مراد کیا ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو روح کو سواری ملی ہوئی ہے، اس کو استعمال کر، خرچ کر، کس کے لیے خرچ کر، تاکہ جنت ملے، یعنی کس کو اللہ کی اطاعت میں لگا، نافرمانی سے روک، اس اطاعت کی برکت سے پھر وہ پائیدار مزے ملیں گے، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کر، کس کے لیے خرچ کر، اللہ کی اطاعت میں خرچ کر، نافرمانی سے بچا اس کو تاکہ تجھ کو جنت حاصل ہو، حق تعالیٰ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے نفس اور مال کو خرید لیا اس نیت پر کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی یہ اللہ جو دیے میں آزاد جوارے دیے ہیں ان کو استعمال کرو، کس پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی نافرمانی سے نکلیں، اس کے بعد جنت وغیرہ جملہ ما سوا اللہ کی محبت بھی اپنے قلب سے نکال ڈال تاکہ اس کا خود تجھ کو حاصل ہو جائے اور تو اس کی محبت میں رہنے لگے دنیا اور آخرت میں، یہ بات تھوڑی سی اونچے درجے کی ہے، یہ ہماری تو عقول سے بالا ہے، لیکن حضرت ہر بات میں اس کا سب کا ضرور فرماتے ہیں. یہ مضمون جو ہے آپ کو حضرت کے ہر بات میں ملے گا. میں تو تشریف فرماتے کرتا رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے. کیا فرما رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کر دی نا، ہاں پہلے تو ماں سو اللہ کی، پہلے تو بات یہ آ گیا نا کہ اپنے نفس و مال کو خرچ کر تاکہ جنت حاصل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے نفس و مال کو خرید لیا، اس کے بدلے میں جنت کے. اس کے بعد جنت وغیرہ جملہ ماں سوا اللہ کی رغبت بھی اپنے قلب سے نکال. یعنی پھر عرض کر دوں تھوڑی سی ہماری عقول سے یہ والا ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہمارے دل و دماغ پر تو مادی لذتوں کا غلبہ ہے، یہی نہیں نکل رہی. آخرت کا بھرما ہے اللہ ماشاءاللہ، عمومی طور پر آخرت کی لذات کا اس دنیا کے اندر شعور نہیں ہے. وہ جھلکیاں بعضوں کو اللہ دکھاتے ہیں جھلکی، لیکن عمومی طور پر نہیں ہے. یہ سامنے ہیں یہاں کی لذتیں جو ہیں یہ دل و دماغ پر انہوں نے غلبہ کیا. آپ سوچ لیں ہماری ترجیحات انہیں لذتوں کا حصول ہی ہے یہاں کی، اسی پر رجے ہوئے ہیں، اسی فکر میں سوتے ہیں، اسی میں اٹھتے ہیں، اسی صلاحیت اسی کی لگ رہی ہیں. یا سٹیٹس ہونا چاہیے کچھ نا، یہ بھی مزہ ہے نا، دوسروں سے بڑھ کر اچھا لگوں، خوبصورت لگوں، لباس اچھا ہو، کھانے اچھے ہوں، یہی ہو رہا ہے نا الا ماشاء اللہ. آخرت کی لذات جو اس سے زیادہ ہے اور کئی گنا زیادہ ہے، جس کے تعلق سے فرما دیا گیا کہ نہ کسی آنکھ پہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا بھی گزرا ہو، سامنے ہی نہیں. اسی لیے ہم اسی پہ پھنسے ہوئے ہیں. اس کے تعلق سے چونکہ بتایا گیا، خبریں دی گئی ہیں، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبریں ملی ہیں، بالکل وہ سچ ہے. خوب بیان کیا جنت کی نعمتوں کے لذات کو، تو یقین. اب جن کے دلوں کے اندر یقین آ جاتا ہے تو اس یقین کے تصور سے بھی ایک مزہ اس کا بھی سرور حاصل ہوتا ہے. اور بعض کا خرق عادت کے طور پر ایک عادی نظام میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کبھی کبھی بعضوں کو جھلکیاں دکھا دیتے ہیں، واقعات ہیں وہاں کی جھلکیاں، یہ ذوق کی چیز ہے جی. وہ جو ذوق بیدار ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے اس کا، جیسے مولانا فضل الرحمان غنی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضری دی، مطلب گوگی رحمۃ اللہ کے ہم اثر تھے، ان کا تذکرہ اس میں بات ملتی ہے کہ قرآن سے اتنی محبت تھی، قرآن کا مزہ اتنا ان کو اللہ نے عطا فرما دیا، چکھا دیا. وہ جھلکیوں کی بات جو کر رہا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ جب جنت جو جنت پہ جائیں گے حوریں آئیں گی، کہیں گے بی بیٹھو قرآن سنو، میں جو بزا قرآن میں ہے وہ جنت کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے. ایسے نہیں فرما رہے، ایسے نہیں فرما رہے. اللہ نے ان کے ذوق کو ایسا بیدار کیا اور جنت کی لذتوں کو انہوں نے محسوس کیا، اور اس کے بعد قرآن کی لذت کو چکھا اپنے دل کو، اس حادثے کی بیداری سے اب پورے یقین چل رہے. ہم کیسے سمجھیں گے جسے چکھن وہ نہیں جان سکتے. اور حدیث سے اتنا شغف تھا، آپ کی تمنا تھی کہ جب میری روح نکلے تو حدیث پڑھی جائے. ہم کیا جانے ان مزوں کا، اور اہتمام کیا گیا آپ کا غذا کی حالت کے اندر آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی. تو میں عرض یہ کہتا تھا یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ جنت کی رحمت بھی دل سے نکال دو، یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے. بلکہ ہم تو آج کا زمانہ اعتراضات کا ہے، تنقید کا، تنقید کر دیں گے. یہ دیکھو جنت کی نفی نہیں کر رہے، جنت کا انکار نہیں کر رہے. یہ ہے کہ اللہ نے ان کے احساسات کو جو صحیح بیدار فرما دیا، اس بنا پر اس دنیا کی لذتوں کو بھی خوب چکھا. دنیا کے جو جائز مزے ہیں نا، ان کا صحیح مزہ اللہ والے اٹھاتے ہیں، دنیا دار نہیں اٹھاتے. ہی اٹھا جن مزوں کو مزے سمجھ رہے ہیں نا، ہاں یہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا. یہ جن کے دل کے اندر یہ شفافت آتی، لطافت آتی، پاکیزگی آتی، یہ کھانوں کا مزہ، یہ دنیا کی نعمتوں کا مزہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ان اللہ والوں نے ایسی محنت کر کے دل کے اندر کے اس احساس کو بیدار کرا لیا اور اس پر یہاں کے لذات کو خوب چکھا. اچھا پھر آخر کی جھلکیاں آ گئی، آخرت کی جھلکیاں. ایک یقین کی بیداری، وہ جو حالات بیان کیے گئے وہاں کے قرآن نے، تو دیکھے بغیر اس کا ایک خاص مزہ، وہ دنیا کی لذتوں سے اتنا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے یہ ہیج ہو گئی. یہ استعمال کی نا، پھر وہ بھی چکھا مزہ ہے اس یقین پر. پھر باغوں کو خر کیا تھا، چکھایا بھی اللہ، دکھایا بھی. جیسے ایک واقعہ فضائل میں لکھا تھا شیخ نے رحمۃ اللہ علیہ نے، میں اکثر کی دفعہ بیان کیا ہوں اسی جھلکیوں کے تعلق سے. کسی شخص کے کسی نے رات کے کھانے کی دعوت کی، اس کا واقعہ لکھا ہے. وہ آئے نہیں کھانے پر، نہیں آئے. دوسرے دن آئے اور معذرت کی اور کہا اگر میرا تمہارے ساتھ وعدہ نہ ہوتا تو کبھی نہ بتاتا واقعہ کیا پیش آیا. جو بات پیش آئی یہ دیکھیے، جو اللہ پاک کی خاص واردات ہوتی ہیں نا دل پر، یہ عام بتانے کی نہیں ہوتی، اللہ والے چھپاتے ہیں ان کو. تو بتا رہے کہ میں کبھی نہ بتاتا، لیکن چونکہ میرا آپ سے وعدہ تھا، وعدہ خلافی ہوگی، آ نہیں پایا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب جایا ہے میں نے آپ کی طرف آنا تھا تو مجھے اتفاقاً تھوڑی دیر ہو گئی، تو میں نے عشاء پڑھ کے چلتا ہوں، عام شام کو کھانے کا دستور ہوگا، تھوڑا لیٹ ہو گیا. تو عشاء کی نماز جب میں نے پڑھی تو دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، چلو وتر بھی پڑھ ہی لوں. عجیب بات لگی ہوگی، ہم تو پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، ہم تو وتر پڑھتے ہیں نا. وہ فرماتے ہیں کہ کھٹکا ہوا کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، ذمہ نہ رہ جائے، پڑھ ہی لوں. یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کرے آج ہمارا بھی وہ احساس بیدار ہو جائے. ایک زمانہ اس امت پر گزرا ہے کہ تہجد کی لذت سے آشنائی تھی اور تہجد عام پڑھی جاتی تھی، اس لیے وتر جو ہے وہ تہجد پر پڑھ جاتے تھے. یہ بتا رہا واقعہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں آخری نماز کیا ہوتی تھی؟ وتر. ہم تو تہجد کی لذت سے ناشنا ہو گئے، وہ تو دور چلے گئی، فجر بھی گئی. اب تو ایسا زمانہ آ گیا، اللہ رحم فرمائے، دینداروں کے اندر بھی جی نا، رات کو بے مقصد جاگ کے فجر بھی گئی، کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلی، پھر کہتے ہیں نیند میں تو معافی ہے نا. جی اپنے طور پر وہ اس وقت کی لذت سے ناشنا ہے. تو یہ ان کا جملہ بتا رہا ہے کہ اس دن کھٹکا ہوا، کیونکہ واجب ہے کہ اگر بات ہو گیا تو یہ ذمہ رہ جائے گا، پڑھ ہی لوں. تو بات اصل یہ بتائی انہوں نے کہ وتر کی میں نے نیت باندھی تو جنت کا باغ میرے سامنے آ گیا. جنت کا نظارہ سامنے آ گیا اور اس جنت کے نظارے میں ایسا محو ہوا، رات ساری گزر گئی. کیوں جی بھائی، کوئی دعوت کا کھانا تو خاص ہی ہوتا ہے نا. ہمارا تو ہماری قزیزہ تھی، جس دن دعوت ہوتی تھی بچوں کو کھانا نہیں کھلاتی تھی، کبھی وہ مزہ نہیں آئے گا، بھوکے ہوگی زیادہ مزہ آئے گا. تو دعوت کا کھانا تو بتا، اب جنت کا جب نظارہ سامنے آ گیا دعوت کا کھانا یاد آئے گا؟ یعنی اس سرور کے اندر مہویت میں رات پوری گزر گئی تھی، جھلکیاں آ گئی نا دنیا کے کھانے کی لذتوں کے سامنے. یہ نا اللہ والوں کے لیے میں بس دانی کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، یہ فرما رہے ہیں نا کہ پہلے دنیا کی لذتوں کو چکھا، پھر آخرت کی لذتوں کی جھلکے جھلکیاں آئیں، وہ جھلکیاں اتنی زیادہ تھیں کہ دنیا کی لذات اس کے سامنے کیا ہو گئی، ہیچ ہو گئی. اب یکہ جا کے ایک اگلی ترقی ہوتی ہے، وہ ترقی کیا ہوتی ہے، دل کے اندر اس یقین کی بنیاد پر ایک ایسا استحضار بنتا ہے کہ جس اللہ نے دنیا کی ایسی مزیدار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور آخرت کی اس سے کئی گنا زیادہ لذیذ نعمتیں پیدا فرمائی، خود کتنا لذیذ ہوگا. جس نے حسن کو پیدا فرمایا وہ کتنا حسین ہوگا. الفاظ کے لیے سمجھ میں آئے گی، یہ ذوقی چیز ہے. ان کا ذوق اس درجے پر بیدار ہو گیا، ایک تو دنیا کی طلب، ایک دنیا کے خالق کی طلب، ایک آخرت کی لذات کی طلب، ایک آخرت اور دنیا کے خالق کی. یہاں اس کے تو اشارہ ہے کہ پہلے تو یہ کر، یہ ناجائز خواہشات کو چھوڑ، نفس کے ساتھ مقابلہ کر اور شریعت پر چل، اللہ کے لیے خرچ کر، اپنے اس آزاد جوہروں کو استعمال کر، اور اس کے بعد جو ہے جو دل کے اندر احساس بیدار ہو جائے اور اس میں اور مزید ترقی ہوگی، اس دوران کے اندر یہ جھلکی آئیں گی، یہ مزے بھی چکھ لے، لیکن اس کے بعد پھر کبھی چھوڑ کر کسی طرح بڑھ. تو آلہ مل جائے تو ادنا سے تیویت ہٹ جاتی ہے، عام سی بات ہے نا. تو یہاں یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس کے بعد جنت وغیرہ، جنت بھی تو مخلوقی تو ہے نا، ما سوا اللہ، اس کی رغبت بھی قلب سے نکال تاکہ اس کا قرب تجھ کو حاصل ہو جائے گی. اب اس قرب کی لذت کیا ہے، اللہ سے مانگی اللہ ہمارا بھی حاصل بیدار فرما دے. اس سے اس کی لذت کیا ہے، اس کے قرب کی لذت کیا ہے، دیکھو یہ قرب سے مراد کیا ہے. میں تو سنایا کرتے تھے کوئی دنیا کا کوئی انسان اللہ سے دور نہیں ہے، ہے کہ دور جی، خود ہمارے شہرک سے قریب ہوں. کائنات کا کوئی ذرہ اللہ سے دور ہے، اس کے علم سے باہر ہے، قدرت سے باہر ہے، سب قریب ہیں. لیکن یا قرب سے مراد اس کی رضا کے قریب ہونا، اس کی خوشنودی کے قریب ہونا، اس کی رضا خوشنودی کی جو لذت ہے، اللہ کرے ہمیں کچھ ذرہ مل جائے اس کا. پھر کیا کہتے ہیں کہ اس سے محبت جو ہے نا، ہم تاکہ اس کا قرب تجھ کو حاصل ہو جائے اور تو اس کی محبت میں رہنے لگے دنیا اور آخرت میں. یعنی دنیا میں بھی اس کی محبت ایسا غلبہ کر جائے کہ اس کی، دیکھیے محبوب کی ناگواری بھی گوارا نہیں ہوتی. یہ خوف ہے نا، مار کا ڈر کہ مار پڑے گی ہاں، اس لیے گناہ سے بچنا. ایک اس کی محبت کے غلبے کے اندر جو ہے اس کی ناگواری بھی گوارا، میری کسی حرکت سے، کسی قول سے، کسی فعل سے اس کو ناگواری نہ ہو. اب شریعت کا اہتمام کرے گا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا خون شریعت پر چلنے پر ہے، اس کی ماننے پر ہے. حاکم کے خلاف چل کے حاکم کے قریب کوئی ہوگا؟ اللہ کا قرب جو ملے گا، اس کی رضا جو ملے گی، خوشنودی ملے گی، کس پر ملے گی؟ اس کی اطاعت میں. اس کی اطاعت کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، اس شریعت نے بتا دیا ہے. تو تصوف سارا کا سارا جو ہے وہ دل کی اس صفائی کا نام ہے کہ دل کے اندر ایسی شفافت آئے، لطافت آئے، پاکیزگی آئے، خوبت آئے، ہمت آئے کہ اس کے ہر حکم کو پورا کرنے کا شوق ہو، جذبہ ہو، ولولہ ہو. پھر نفس کے بہانے نہیں جی کیا کریں جی، مجبوری ہے جی، ماحول ایسا ہے، سزا ایسے ہے، پھر بہانے نہیں چلتے. جی دل چاہتا ہے، اس کے اندر ایسی قوت آتی. حضرت مولانا عبدالقادر رائفل فرمایا کرتے تھے کہ اس کا دل شریعت کے خلاف چلنا ناممکن ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے. وہ اندر ایسی قوت ہوتی ہے، بلکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ شریعت تو کچھ نہیں، ہزار گنا زیادہ حکام بھی آ جائیں میں عمل کر کے دکھا دوں گا. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی یہ صلاحیت فرماتے ہیں. تو اسی کے لیے بھی ذکر کر لیتے ہیں، یہ ذکر کی مجلس اس لیے ہے، یہ ذکر بھی اس لیے ہے، اس ذکر سے مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، ہمارے دل کا ایسا تعلق مضبوط ہو جائے کہ ہمیں تنہائیوں کے دو ایسا یاد رہے کہ اس کی ہر نافرمانی کو چھوڑے، احترام کا منہ کو چھوڑیں اس کے اقرار پر آ جائیں. یہ نہیں ہے تو آج ہمارا حال ہے. آج ہمارا دین پر چلنا جو ہے نا, چند احکام لے لی ہر ایک نئی مرضی کے, اکثر چھوڑے ہوئے. ہمارا دین پر چلنا آج کے سلیکٹو ہے, کچھ چیزیں سلیکٹ کر لی ہمیں. ہمارا نفس ابھر کے کہتا ہے جو ہم کر رہے ہیں نا, دیکھو تو یہ تو کر رہا نا, یہ تو کتنے نہیں کر رہے. گناہوں کی بات آتی, جو گناہ چھوڑے یہ جتا دیتا ہے نفس ہمارا ابھر کے, تو یہ تو نہیں کر رہا, یہ لوگ جب کر رہے تو یہ تو نہیں کر رہا, اور کتنے گناہ مبتلا. مقصود کیا ہے کہ سارے احکام پورے کریں, کرنے والے کریں, جو نہ کریں ان کو چھوڑیں. تو یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ذکر بھی ہے, اس ذکر کا مستقل حکم بھی ہے. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, اور مقصود اس سے بھی ہمارا یہی ہے. اس کا مستقل حکم ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, یعنی کثرت سے کرو, غافلین میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے. جملے پر غور کر لیں, میں یہی نہیں کہہ رہا. آج کے زمانے میں یہ بھی ہے جو آدمی جہاں لگا کہتا ہے یہی ہے سب کی نفی, نہیں, یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دل کے اندر چپکے چپکے اللہ کی یاد کثرت سے بسا لو. اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ, یعنی تنہائی کے اندر سب کو چھوڑ کر سب سے علیحدہ ہو کر. یعنی یہ صلاحیت لینی ہے نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف, فضاؤں کے خلاف اپنے اندر وہ ہمت ہے. اس کے لیے میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں, مسا لیں. فَتَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ, رب کا نام بڑا متبرک ہے. اس کا تبرک کیا ہے کہ دل کا میلان ہر اطاعت پر بڑھے گا, ہر نافرمانی سے ہٹے گا. تو اللہ سے مانگے, جو اس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی, قوت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اب یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں یاد رہے, جو میں تنہائیوں میں اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لے جی. تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ, اور تصور سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر مشق کر لیں.
اللهم اصلح قلوبنا اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم وفق لنا به من رخاء وشدة, فمسكنا بسنة الحق وشريعة الإسلام. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك, وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, إذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أسوة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.